أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا صدق الله العظيم. یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 6 ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوه عدوا، تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو. میرے اور آپ کے لیے شیطان کا جو تعارف قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے وہ شیطان کا ہے، گو کہ اس کے لیے قرآن میں ابلیس کا لفظ استعمال ہوا، ہم سمجھیں گے انشاءاللہ، گو کہ قرآن میں اس کے لیے طاغوت کا لفظ استعمال ہوا، ہم سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن طاغوت والا اس کا نام یا ابلیس والا اس کا نام، اس کی نسبت اس کے اور اللہ کے درمیان ہے. یعنی شیطان نے طغیانی کی، اللہ کی نافرمانی کی تھی، آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، وہ طغیانی یعنی سرکشی پر آ گیا، تو وہ طاغوت بھی ہے. اللہ نے اس سرکشی کے نتیجے میں اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، تو یہ اللہ سے مایوس ہو گیا، صحیح، تو اس کو ابلیس بھی کہا گیا. لیکن یہ ابلیس والا تعارف اور طاغوت والا تعارف بھی سامنے رہنا چاہیے، لیکن اس حوالے سے شیطان اور یہ اللہ کے درمیان ایک جو نسبت کا معاملہ ہے وہ بات سامنے آتی ہے. میرے اور آپ کے لیے جو نسبت قرآن حکیم ہمارے سامنے رکھتا ہے وہ اس کا شیطان والا وصف ہے، اس کے معنی میں بھی پھٹ جانے کا مفہوم شامل ہے، یعنی وہ سرکشی پر آ جاتا ہے اور انسان کو بھی سرکشی پر لانے کی کوشش کرتا ہے. تو فرمایا سورہ فاطر آیت نمبر 6 میں ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوه عدوا، تم اسے اپنا دشمن سمجھو. سب سے پہلے جو سوال پیدا ہوتا ہے آج کل کے اس مادہ پرستی کے دور میں، مٹیریلزم کے دور میں اور سائنٹیفک ریسرچ کے دور میں، وہ سوال یہ ہے کہ شیطان کیا واقعتاً کوئی حقیقت رکھتا بھی ہے یا ایک ماورائی قسم کا تصور ہے، تخیلاتی قسم کا، سپر نیچرل قسم کا تصور ہے؟ کیا کوئی ایسی بات ہے کہ جیسے وہ اپنے بچوں کو ڈراتے ہیں کہ اللہ بابا آ جائے گا، کیا اللہ نے بھی کوئی اس طرح کی روش اختیار کر کے ہمیں ڈرایا ہے، یا واقعتاً شیطان کا کوئی حقیقت پر مبنی تصور بھی موجود ہے؟ تو یقیناً اس کا جواب ہمارے سامنے یہی آئے گا کہ جی ہاں، شیطان کا یقیناً کوئی نہ کوئی حقیقی تصور موجود ہے. اور کیونکہ میرے اور آپ کے لیے دراصل دلیل قرآن اور سنت کی ہے اولاً، اور دراصل وہی دلیل ہے، تو آئیے اس سے سمجھنے کی کوشش کریں. مثال کے طور پر مسلم شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے خون میں مجرد دم، انسان کے وجود میں مجرد دم، دم کی طرح، خون کی طرح دوڑتا ہے، تو بالفعل اس کا وجود موجود ہے. ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے. پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن میں نے اس کو مار مار کے مسلمان کر لیا ہے. اسی طرح حدیث مبارکہ موجود ہے جس میں بتایا گیا کہ جب بھی ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان بھی لگا دیا جاتا ہے. اسی طرح آپ کے علم میں ہوگا کہ سیرت کی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا، دار الندوہ یہ ایک جگہ تھی جہاں مشرکین کے سردار جمع ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی ناپاک کوشش کرنے کے لیے، معاذ اللہ. اور آپ کے علم میں ہوگا کہ وہاں شیطان ایک بوڑھے سردار کی شکل و صورت میں موجود تھا. تو یہ چند احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ شیطان جو ہے وہ خون کی طرح دوڑتا ہے، ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور کبھی کبھی انسانوں کی شکل میں بھی آ جایا کرتا ہے. یہ تو پہلا نقطہ تھا کہ در حقیقت اس کا کوئی وجود فزیکل بھی موجود ہے. اب آئیے سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کی حیثیت، اس کی فارم اور اس کی شکل کیا ہے. تو ہمیں معلوم ہے کہ قرآن سورہ کہف آیت نمبر 50 میں ایک بات کہتا ہے کہ کان من الجن، شیطان جنات میں سے تھا، ففسق عن امر ربی، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی تھی جب اس نے سجدہ نہ کیا آدم علیہ السلام کو، صحیح. تو یہ کس میں سے ہے؟ جنات میں سے. ہاں یہ انسانی شکل میں بھی آیا کرتا ہے، جیسے کہ سورہ انفال اگر آپ پڑھیں، بدر کا موقع ہے تو یہ آیا ہے وہاں پر، اور خوب تھپکیاں اس نے دی مشرکین مکہ کو کہ چلو اور مقابلہ کرو مسلمانوں کا، لیکن جب عین مقابلے کا موقع آیا تو یہ وہاں سے بھاگ گیا. سوال بھی لوگوں نے کیا تو اس نے کہا کہ انی ارا ما لا ترون، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے جو کہ رب العالمین ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ ہے تو جنات میں سے لیکن انسانی شکلوں میں بھی آ جایا کرتا ہے. ایک بات اور سمجھ لیجئے، کیا یہ شیطان اکیلا ہے؟ نہیں، اس کی پوری ذریت بھی ہے، اس کی اولاد بھی ہے، اس کی نسل بھی ہے، اور اس کے ایجنٹس بھی ہیں. مثال کے طور پر سورہ الناس ہم پڑھتے ہیں آخری بارے میں، الذی یوسوس فی صدور الناس، وسوسہ ڈالتا ہے سینوں میں، من الجنتی والناس، جنات میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی. تو شیطان اکیلا نہیں، بلکہ سورہ مجادلہ میں اس کی پارٹی کو کہا گیا حزب الشیطان، جبکہ اللہ کی پارٹی کیا ہے؟ حزب اللہ. سورہ مجادلہ میں ان دو پارٹیز کا ذکر ہے، دنیا میں یہی دو پارٹیز ہیں دراصل، حزب اللہ اور حزب الشیطان. تو شیطان جنات میں سے ہے، انسانی شکلوں میں بھی آ سکتا ہے، آتا ہے، اور اس کی پوری ایک پارٹی، یہ تنہا اکیلا نہیں، اور اس پارٹی کا نام حزب الشیطان ہے. سورہ مجادلہ میں اس کا ذکر آتا ہے. دو باتیں رکھی میں نے آپ کے سامنے، یہ حقیقت ہے، نمبر دو اس کی فارم اور شکل پر ہم نے بات کی. اب آئیے تیسرے نقطے کی طرف. تیسرا نقطہ آئیے شیطان کا کچھ تعارف حاصل کرنے کی کوشش کریں. اس کا نام تو عزازیل تھا، عزازیل، عین ذا الف ذا یا لام، ٹھیک، جنات میں سے تھا، بڑا عبادت گزار تھا، اتنا کہ فرشتوں کی صف میں کہیں جا کر پہنچ چکا تھا. لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دیا آدم کو سجدہ کرنے کا، تو اس کے اندر تکبر پیدا ہو گیا. غالباً لگتا ہے کہ کچھ اس کے دل میں یہ تمنا رہی ہو کہ مجھے میری عبادت کی بنیاد پر خلیفہ بنایا جانا چاہیے تھا. تو اس نے نہ صرف یہ کہ سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ آدم علیہ السلام کی دشمنی کا بھی اعلان کر دیا. تب اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کیا، تو یہ ابلیس قرار پایا. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے لیے قرآن حکیم میں تین الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ابلیس جو کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہو، اسی طرح شیطان، یہ انسان دشمنی کی بنیاد پر اس کا نام ہے، جس کے معنی حد سے نکل جانے کے بھی، وہی نافرمانی کا پہلو. اور تیسرا نام اس کے لیے استعمال ہوتا ہے طاغوت کا، یعنی حد سے نکلا ہوا. تو ابلیس، اسی طرح شیطان، اور اسی طرح طاغوت. یہ بھی سمجھ لیجئے کہ قرآن حکیم میں تقریباً 87 ٹائمز شیطان کا لفظ استعمال ہوا، 87 ٹائمز، 11 مرتبہ تقریباً ابلیس کا لفظ استعمال ہوا، 8 مرتبہ تقریباً طاغوت کا لفظ استعمال ہوا، 87 مرتبہ شیطان، اسی طرح 11 مرتبہ ابلیس، اور 8 مرتبہ تقریباً طاغوت. تو 100 سے زائد مرتبہ اس کا ذکر آتا ہے، لیکن سب سے زیادہ لفظ کون سا آیا؟ شیطان. اب ذرا اس مسئلے کو سمجھ لیجیے، میرے اور آپ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کس تعارف کو ہمارے سامنے رکھتے ہیں، اس کے کس نام کو سامنے رکھتے ہیں؟ شیطان. اور شیطان ہمارا کیا ہے؟ دشمن. سورہ فاطر آیت نمبر 6. اب ذرا سوچیے گا، ہمیں اپنے جس بچے سے پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، اس کو ہم مذاق میں کیا کہتے ہیں؟ بڑا ہی شیطان ہو گیا ہے، بڑا ہی شیطان ہو گیا ہے. اب اگر بیک آف مائنڈ میں بچے کا تصور، اس سے تو محبت ہوتی ہے، شیطان کا لفظ موجود ہو، تو شیطان سے دشمنی اختیار کریں گے کبھی ہم؟ اور اپنے بچے کو شیطان کہہ رہے، قطعاً غلط، بالکل غلط. قرآن نے کہا ان الشیطان لکم عدوبن فاتخذوه عدوا، سورہ فاطر آیت نمبر 6. بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو دشمن سمجھو، اس کی دشمنی اختیار کرو. تو جب اپنے پیاروں کو شیطان کہیں گے، تو جو شیطان لعین ہے اس کی دشمنی دل میں پیدا ہو سکتی ہے کبھی؟ تو نہ ان پیاروں کو شیطان کہیے، نہ اس دشمن کو شیطان لعین کو بھول جائیے. آگے چلتے ہیں، قرآن حکیم اس کی اہمیت کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ قصہ آدم و ابلیس 7 مرتبہ قرآن میں آیا ہے، 7 مرتبہ. چاہے تو صورتیں نوٹ کر لیجئے، سورۃ البقرہ آیت 30 سے 36، سورۃ الاعراف 11 سے 27، سورہ ہجر 28 سے 42، 42 بنی اسرائیل 61 سے 65، کہف ایک ہی آیت لیکن طویل آیت، آیت نمبر 50، طہٰ 115 سے 127، اور صاد سورہ صاد 71 سے 85. میں ریپیٹ کرتا ہوں، یہ 7 مرتبہ ہوا. بقرہ 30 سے 36، آراف 11 سے 27، ہجر 28 سے 42، بنی اسرائیل 61 سے 65، کہف آیت نمبر 50، طہٰ 115 سے 127، اور صاد 71 سے 85. تو کم و بیش کوئی 100 کے قریب آیات یا 100 سے زائد مرتبہ اس شیطان یا ابلیس یا طاغوت کے حوالے سے قرآن نے ہمارے سامنے تفصیل بیان کی. اور اس بات کو قرآن نے بار بار زور دیا، جیسے کہ میں نے کہا دوبارہ عرض کر رہا ہوں، کہ اس شیطان کو ہمارے دشمن قرار دیا گیا. اس کا مشن یہی کہ لوگوں کو اللہ سے دور کیا جائے، جبکہ رسولوں کا مشن کیا تھا؟ لوگوں کو اللہ سے جوڑا جائے. اس شیطان کا مشن ہے لوگوں کو اللہ سے دور کیا جائے. یہ انسان کی دشمنی پر ساری اپنی محنت کو لگا رہا ہے. سورہ فاتر آیت نمبر 6 بڑی اہم ہے، پھر پڑھ رہا ہوں، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم بھی اس کی دشمنی اختیار کرو. اب آئیے ذرا اگلی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ پانچواں نقطہ کہنے میں نے 4 باتیں رکھی، شیطان کی حقیقت، نمبر 2 شیطان کا تشخص اس کی ماہیت، نمبر 3 شیطان کا تعارف، نمبر 4 اس کی اہمیت قرآن میں، اب نمبر 5 اس کے ہتھیار کیا کیا ہے. شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار یہ نفسانی خواہشات، مثال کے طور پر انسان کے دل کو اگر ایک قلعہ کہا جائے جس میں کوئی داخل ہونا چاہتا ہے، تو نفسانی خواہشات وہ راستہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اس قلعے میں داخل ہوا جا سکتا ہے. یہ نفسانی خواہشات مال کی، دنیا کے اسباب کی محبت، اس کے لیے قرآن حکیم میں سورہ آل عمران آیت نمبر 13 میں تفصیل، آل عمران آیت نمبر 13 میں ان نفسانی خواہشات کی طرف کچھ اشارہ ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ خَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ وَالنَّسْلِ. بہت طویل بات ہوگی. مزین کر دی گئی عورتوں کی محبت، بیٹوں کی محبت، سونے چاندی کے ڈھیروں کی محبت، نشان زدہ گھوڑوں کی محبت اور فصلوں کی محبت وغیرہ وغیرہ. یہ محبتیں جائز تو ہیں، لیکن اگر یہ اللہ کی محبت کے برابر آ جائے، اس سے بڑھ جائے، تو یہی شر کا ذریعہ ہے. اور شیطان اسی راستے سے انسان کو اللہ سے، رحمان سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ہے شیطان کا بلین ہتھیار کہ وہ نفسانی خواہشات کے پیچھے لگا کر انسان کو رحمان کے راستے سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. کہیں موسیقی میں لگائے گا، ابھی اور آگے بات ہوگی انشاءاللہ تعالی، کہیں موسیقی میں لگائے گا اور انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے گا، کئی انسان کو فلموں ڈراموں میں لگائے گا اور انسان کو اللہ کی یاد سے دور کر دے گا، کئی مال کو اتنا محبوب بنا کر پیش کرے گا کہ اس کی محبت میں ڈوب کر انسان اللہ کو بھول جائے گا. پھر وہ نعرہ بھی سامنے آئے گا کہ جس طرح چاہو زندگی بسر کرو، جیسے چاہو جیو. پھر وہ بات بھی سامنے آئے گی کہ انسان میرا حیوان ہے، حیوانوں کے اندر کوئی تقدس ہوتا ہے محرم نہ محرم کا، حیوانوں میں کوئی تقدس ہوتا ہے، لباس کا کوئی لباس کی ضرورت ہوتی ہے، تو انسان نے تکلفات کیوں اختیار کر لیے. اس حیوانیت کی سطح پر پھر وہ انسان کو لے جاتا ہے ان نفسانی خواہشات کے راستے کے ذریعے سے. یہی وہ بات ہے جو حقیقت اسلام شرک میں آپ نے پڑھی تھی نا، اگر کسی شے کی محبت اللہ کی محبت کے برابر آ جائے تو شرک ہو گیا. یہ وہ نفسانی خواہشات کے ہتھیار ہیں جن کو استعمال کر کے شیطان انسان کے دل پر قبضہ کرتا ہے اور اس کو رحمان کی یاد سے، اس کی تعلیمات سے، اس کے احکامات سے دور کر دیتا ہے. ایک اور بات سمجھ لیجئے اسی زمن میں، اس کے ہتھیاروں کے زمن میں، یہ بیٹھتا کہاں ہے، کدھر مورچہ لگاتا ہے؟ قرآن نے کہا ہے سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 16 17 اور 18 میں مضمون ہے. شیطان نے کہا تھا اللہ کے سامنے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ تیرے ان بندوں کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا میں. یاد رکھیے، جس کے پاس کچھ دولت ہوگی، کچھ پونجی ہوگی، اسی کو خطرہ ہوگا نا دولت کے لوٹنے کا. جس کا مال لوٹ چکا ہو، جس کے پاس کوئی دولت نہ ہو، وہ تو آرام سے پیر پھیلا کے سوئے گا، صحیح؟ اسی طرح جس کسی کے پاس کوئی ایمان کی پونجی ہوگی، وہی شیطان حملے کرے گا نا. جو تو شیطانی کاموں پر لگ چکے، کیا شیطان کو ان پر محنت کرنے کی اب ضرورت ہے؟ نہیں، وہ تو اس کے ایجنٹ بن چکے، اس کی پارٹی میں شامل ہو چکے. تو شیطان دراصل بیٹھتا ہے صراط مستقیم پر، اور اس سے وہ انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد میں تفصیل ہے، سورہ فاتحہ پڑھ چکے ہیں منتخب نصاب میں، اس میں اس مثال کا ذکر شاید آیا ہوگا کہ اللہ کے رسول نے سیدھی لکیر کھینچی مٹی پر، اور دائیں بائیں سے کچھ ترچھی لکیریں کھینچ دی. فرمائیں سیدھی تو جا رہی ہے اللہ کی طرف، اور یہ دائیں بائیں کے راستوں پر، ہر راستے پر کون بیٹھا ہے؟ شیطان. آدمی کبھی چاہے کہ میں ذرا راستے کو جلدی طے کرنے کے لیے کوئی شارٹ کٹ لے لوں، تو اگر صراط مستقیم سے ہٹ کر شارٹ کٹ لینا چاہیں گے تو کون ملے گا راستے پر؟ شیطان. یہ صراط مستقیم پر بیٹھنے والا ہے، کیونکہ جو آلریڈی اس کی لائن پر لگ چکے ہیں، اب ان پہ زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں. جو تو سیدھے راستے پر چلنے کی قوت کر رہے ہیں، انہی کو شیطان دراصل برغلانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. اسی لیے دیکھیے، جب ہم قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. حالانکہ پڑھ کے آ رہے ہیں قرآن، کوئی غلط چیز تو نہیں پڑھ رہے، معاذ اللہ. اس وقت تو کوئی پڑھتا بھی نہیں. قرآن پڑھتے وقت کیوں پڑھنے کا کہا گیا؟ قرآن ہی تو صراط المستقیم ہے. جامع ترمذی کی حدیث آپ کو پڑھائی گئی تھی، وہو الصراط المستقیم، یہ قرآن ہی سیدھا راستہ ہے، یہ انسان کو سیدھے راستے کی طرف لے کر جاتا ہے. اب جو اس کی طرف آئے گا، شیطان برداشت کرے گا اس کو؟ اس کو برگلانے کی کوشش کرے گا. تو جب قرآن پڑھنے بیٹھو تو دیکھو کہ پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ اس کے حملے ہیں کہ اس صراط مستقیم پر آنے والوں کو بھی چھوڑتا نہیں، بلکہ دراصل انہی پر زیادہ حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا ہے. تو کبھی ہم اپنے آپ کو مطمئن نہ کر لیں، ہم تو قرآن اکیڈمی میں آ گئے، ہم نے تو قرآن سمجھنا شروع کر دیا، اور ہم بڑے مطمئن ہو جائیں. قطعاً نہیں، اب زیادہ خطرہ ہمیں ہی ہے. پونجی ایمان کی ہمارے پاس ہے، قرآن کی کچھ دولت ہمارے پاس ہے، تو ہمیں زیادہ چوکندہ رہنا چاہیے شیطان کے ان حملوں سے. پھر دیکھیے، یہ انسان کا ساتھ چھوڑتا نہیں، ہار مانتا نہیں، آخری دم تک ڈٹا رہتا ہے، لگا رہتا ہے. کس کس طریقے سے؟ وہ بھی اس کی تدبیریں آگے چل کر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اور آگے چلیں، ایک اور بات اس کے ہتھیاروں کے حوالے سے، کہ کہاں سے حملہ کرتا ہے. قرآن نے اسی مقام پر کہا جس میں نے لکھوایا، سورہ اعراف آیت نمبر 16-17-18، انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، بے شک وہ شیطان اور اس کا قبیلہ، اس کی پارٹی، یہ لوگ تمہیں وہاں سے دیکھتے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. اسی لیے بیت الخلاء والی دعائیں بھی سکھائی گئیں، اسی لیے بتایا گیا تھا کہ شوہر بیوی کے تعلق کے موقع پر بھی دعا پڑھنی چاہیے، لباس تبدیل کرتے وقت بھی دعا پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ وہ مقامات ہیں کہ شیطان کے حملے کرنے کے امکانات زیادہ ہوا کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ یہ کبھی مانتا نہیں. آدم علیہ السلام سے خطا کرا دی اس نے، آدم جھک گئے اللہ کے سامنے، ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا، کیا یہ چین سے بیٹھ گیا؟ اس سے دشمنی کا اعلان کر دیا. یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے آخری رسول کی حیثیت میں، پہلے نبی سے سلسلہ شروع کیا دشمنی کا، اور آخری رسول بھی آگے تب بھی چین سے بیٹھا رہا، کبھی دار الندوہ میں آگے بیٹھ رہا ہے. ابھی بتایا تھا میں نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپاک کی شہادت کے ناپاک منصوبے کے لیے، کبھی بدر کے میدان میں آ رہا ہے، کبھی منافقین کو اکسا رہا ہے. کیا یہ چین سے بیٹھا؟ کبھی نہیں بیٹھا. نفسانی خواہشات اس کی ہتھیار، صراط مستقیم پر آئے گا، وہاں سے حملے کرے گا جہاں سے تم دیکھ نہیں سکتے، اور کبھی ہار نہیں مان. کوئی کلمے کی طرف آ رہا ہے تو اس کو دنیا کا خوف دلائے گا، دیکھو تم نے کلمہ قبول کر لیا، گھر والے نکال دیں گے. کوئی اسلام پر عمل کرنے کی طرف آئے گا تو اس کو غربت کا خوف دلائے گا، کہے گا لوگ تمہیں فنڈامنٹلسٹ کہیں گے، وغیرہ وغیرہ. کوئی ذرا مسجد کی طرف بڑھنے کے قدم اٹھانے کی کوشش کرے، بھائی ٹھیک ہے نماز پڑھ لینا، لیکن ذرا یہ فلا فلا کام بھی کر لو، جماعت چھٹوا دے گا، کوئی جماعت مس کر گیا تو کہے گا بھائی ٹھیک ہے ذرا دو چار کام کر لو، ابھی تو سورج غروب ہونے میں وقت موجود ہے، اس کو مغرب کی نماز، عصر کی نماز قضا کرانے کی کوشش کرے گا، کوئی مسجد تک آ گیا اس کو وہی مطمئن کرنے کی کوشش کر دے گا، باہر والوں کی طرح مت دیکھو، یہ اگر برائی کرتے تو کرنے دو، تم ان سے دور رہنے کی کوشش کرنا. مراد یہ ہے کہ یہ طرح طرح سے حملے کرتا ہے لیکن آخری وقت تک ہمت ہارتا نہیں. یاد کیجئے گا اور یاد رکھیے گا، اس مقابلے کا معاملہ میرا اور آپ کا شیطان کے ساتھ مرتے دم تک. یہ نوک ڈاؤن تو ہو سکتا ہے تھوڑی سی دیر کے لیے، نوک آؤٹ نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہماری آنکھیں بندہ ہو جائے. کسی نے پوچھا حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کہ حسن کیا یہ شیطان کبھی سوتا بھی ہوا، سوتا بھی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ کمبخت سوتا ہوتا تو ہمیں دو چار گھڑیاں سکون کی نہ مل جاتی، لگا رہتا ہے. اس کی ڈٹرمنیشن دیکھیے، مرتے دم تک انسان کو چھوڑتا نہیں. تو تھوڑی دیر کے لیے کہیں نوک ڈاؤن تو ہو جائے گا اگر ہم اللہ کی پناہ میں آنے کی کوشش کر رہے ہو، لیکن نوک آؤٹ نہیں ہوتا، مرتے دم تک یہ ساتھ چھوڑتا نہیں. اب آئیے اگلی بات کرتے ہیں. یہ میں نے اس کے ہتھیاروں کا تھوڑا سا ذکر کیا، اور صراط مستقیم پر بیٹھتا ہے تو ہم اپنے آپ کو مطمئن نہ سمجھ لیں اور وہاں سے حملے کرے گا جہاں میں امکان بھی نہیں ہوگا، اندازہ بھی نہیں ہوگا، ہم دیکھ بھی نہیں سکتے اس کو، اور ہمت کبھی نہیں آتا. آدم سے سلسلہ شروع کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک چلتا رہا، آج بھی چل رہا ہے، مرتے دم تک اس کے ساتھ ہماری دشمنی کا معاملہ ہے. اب آئیے اس کی تدبیروں کو جاننے کی، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کن کن ٹیکٹکس کو، کن کن تدابیر کو، کن کن طریقوں کو استعمال کر کے یہ شیطان ہماری دشمنی اختیار کرتا ہے، ہمیں اپنا بنانے کی کوشش کرتا ہے اور رحمان سے دور کرنے کی جد و جہد کرتا ہے. آئیے دیکھیں. سب سے پہلے اس کا ایک بہت بڑا ہتھیار لالچ. آدم علیہ السلام کو بھی اب اس نے ورغلانے کی کوشش کی تھی تو سورہ طہٰ میں الفاظ آتے ہیں آخر میں، اے آدم یہ درخت تو ہمیشہ پھل دینے والا ہے، وملک لا یبلا، اس کو کھا لو تمہیں لا زوال سلطنت مل جائے گی. رحمان کا حکم کیا تھا؟ مت کھانا. شیطان کیا کہہ رہے؟ کھا لو، لا زوال سلطنت مل جائے گی. یہی سبز باغ دکھاتا ہے یہ انسان کو، اور اس میں حرص اور لالچ پیدا کر دیتا ہے. یہی وہ لالچ ہے جو آپ کو کاروبار زندگی میں، جس کا ایک اہم مقام بازار ہے، وہاں ملتی ہوں گی، نظر آتی ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زمین پر سب سے بدترین جگہ کون سی ہے؟ بازار. حرص، لالچ، مزید کی تمنا، یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، اور وہ بھی مل جائے. یہ حرص کبھی رکتی نہیں. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت کی تمنا اور خواہش نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی. اسی کثرت کی تمنا کو پیدا کرتا ہے یہ شیطان، اور لالچ در لالچ در لالچ میں مبتلا کر دیتا ہے. ہاں اس کا ایک حل دین ہمیں بتاتا ہے، جو مال آ رہا ہے اس کو نکالو، اس کو خرچ کرو، اس کا انفاق کرو، تو یہ مال کی محبت کم ہوگی دل سے، اور یہ دروازہ لالچ کا بند ہو جائے گا، ورنہ تو شیطان کے انواروں سے بچنا ممکن نہیں رہ سکتا. اسی طرح شیطان کا ایک اور ہتھیار وہ خوف دلاتا ہے. دیکھو اگر تم نے نمازیں پڑھنا شروع کر دیں تو دکان دو گھنٹے بند کرنی پڑ جائے گی، دکان دو گھنٹے بند ہوگی تو کسٹمرز کم ہو جائیں گے، اور جب وہ دیکھیں گے بھائی یہ تو تھوڑی دیر بعد دکان بند کر دیتا ہے تو وہ تو آنے ہی چھوڑ دیں گے، تم تو غریب ہو جاؤ گے، تم تو مفلس ہو جاؤ گے، تم تو بھوکے مر جاؤ گے. ابھی تم نے اپنی صلاحیت دین کی طرف لگا دی تو تمہارے مستقبل کا کیا ہوگا؟ صحیح، اگر تم نے دین کے خاطر وقت دینا شروع کر دیا تو گھر کا کام کاج وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. فلا 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 باتیں ذہن میں ڈال کر خوف دلاتا ہے. لالچ کے مقابلے میں غربت کا خوف، تندرستی کا خوف، لوگوں کے مخالفت کا خوف، یہ ہے وہ دوسرا ہتھیار جو شیطان استعمال کر کے مجھے اور آپ کو اللہ کے راستے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے. اس کا بھی ایک حل ہے. وہ حل کیا ہے؟ اللہ کا خوف اختیار کر لینا چاہیے. ہمیں جواب اللہ کے سامنے دینا شیطان کے سامنے, اللہ کے سامنے تو خوف اللہ کا اختیار کرنا چاہیے نہ کہ شیطان کا. تیسری چیز, دنیا کو بڑا خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے, بڑا مزین کر کے پیش کرتا ہے. یہ شیطان کی تدابیر ہم سمجھ رہے ہیں, ٹیکٹکس, لالچ, خوف, اور اب دنیا کو مزین کر کے دکھاتا ہے کہ دنیا کیا ہے. آپ اپنے گھر سے نکلے, کوئی شاپنگ مال, شاپنگ سینٹرز کی ایک چین آ گئی, آپ اپنے گھر سے جا رہے ہیں کسی تقریب کے لیے, کسی آفس کے کام کے لیے, بزنس کے لیے, راستے میں شاپنگ سینٹر کی چین آ گئی, بڑی خوبصورت دکانیں, بڑی خوبصورت لائٹنگ, بڑی چہل پہل, بڑی رونق, بڑی اٹریکشن. کیا رکتے ہیں وہاں پر؟ ہم کھو تو جاتے ہیں, کبھی کبھی گاڑی کھڑی بھی کر کے دیکھنا شروع کر دیتے ہوں گے. اگر ایسا کر لیں تو کیا آفس پہنچ سکیں گے؟ آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ یہ ساری لائٹنگ تو رات میں ہوتی ہے, کبھی کبھی رات کو بھی آفس میں جانا پڑ جائے, کبھی کبھی دفاتر بھی 11-12 بجے تک کھلے ہوئے ہوتے اور تقریبات تو ہمارے ہوتی ہے رات میں. ٹھیک, اگر تو آپ اس شاپنگ مال کو دیکھ کر وہاں رک گئے, اس کی رنگینی کے اندر جو ہے مہک ہو گئے, تو کیا آپ تقریب میں پہنچ سکیں گے؟ کیا آپ اپنے آفس یا دفتر پہنچ سکیں گے یا کسی اپنی میٹنگ میں پہنچ سکیں گے؟ قطعاً نہیں. تو مقصد اس شاپنگ سینٹر پہ رکنا نہیں, بس دیکھ کے گزر جانا ہے. ایسے ہی ہمارا ایک سفر چل رہا ہے بھائی, وہ عالم ارواح میں ہماری روحوں کو پیدا کیا گیا, دنیا میں ہمیں بھیجا گیا, کہاں جا رہے ہیں؟ انا للہ وانا الیہ راجعون. کہاں جا رہے ہیں؟ آخرت کی طرف. تو یہ دنیا کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا بازار ہے جس میں اللہ نے بھیج دیا. چاہیے کھو جانا چاہیے؟ اگر ادھر کھو گئے تو ادھر کی منزل مل سکے گی, وہاں اپنی رضا کے اللہ کی رضا کے مقام جنت پہ پہنچ سکیں گے. تو یہ دنیا ایک آراستہ اور پیراستہ قسم کا بازار ہے جو ہماری آزمائش کے ذریعے. قرآن بھی کہتا ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 7 میں, انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لھا لنبلوہم ایہم احسن عملا. زمین پر جو کچھ بھی ہے ہم نے مزین کر دیا ان کے لیے تاکہ ہم ان کی آزمائش کریں کہ ان میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون. تو یہ ساری رنگینی, یہ ساری چمک دمک در اصل کیا ہے؟ یہ امتحان ہے ہمارا. شیطان خوب مزین کر کر کے پیش کرتا ہے, اس میں بھی اٹریکشن دکھاتا ہے, اس میں بھی اٹریکشن دکھاتا ہے, اور مقصد زندگی سے دور کر دیتا ہے, رب کی رضا کی حصول سے دور کر دیتا ہے. اس کا بھی ایک حل ہے. وہ حل کیا ہے؟ دنیا کی بے ثباتی, دنیا کا محدود ہونا بار بار قرآن بیان کرتا ہے, بار بار حدیث رسول میں بیان کیا گیا, اس پر توجہ ہونی چاہیے. مسلم کی روایت ہے, اس دنیا کا مال و اسباب بکری کے مردہ بچے سے بھی زیادہ حقیر و کمتر اللہ کی نگاہوں. اس دنیا کے مال و اسباب کی حیثیت, مسلم ہی کی روایت ہے, اللہ مسلم احمد کی روایت ہے, معاف کیجئے گا, اس دنیا کے مال و اسباب کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے نگاہوں میں نہیں. اب ہم طے کر لیں کہ رحمان اور اس کے رسول نے جو کچھ کہا اس کو ماننا ہے, یا شیطان جو مزین کر کے دنیا کی رنگینی دکھا رہا ہے اس کو ماننا ہے. جب آدمی 2 فٹ نیچے 6 فٹ کے گڑے میں جائے گا تو اس کا کفن بھی مٹی مٹی ہو جائے گا, اس کا وجود بھی مٹی مٹی ہو جائے گا, راہ جو کچھ بھی وہ زمین پہ پڑا رہ جائے, اور بالآخر وہ ساری کی ساری زمین بھی چٹیل میدان کر دی جائے گی, قیامت کے دن کچھ کام نہیں ہے, سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا, جب لاد چلے گا بن جاتا. یہ تیسری بات ہو گئی کہ یہ شیطان دنیا کو مزین کر کے دکھاتا ہے اس کے اسباب. چوتھا ہتھیار شیطان, یہ برے اعمال کو خوبصورت پیش کر کے دکھاتا ہے. برے اعمال, اب جو لوگ شراب نوشی نہ کریں ان کو پاگل کہا جا رہا ہے آج کل, اب جو لوگ رقص و سرور کی محفلوں میں نہ آئیں ان کو بے وقوف کہا جا رہا ہے, اب جو لوگ بے پردگی کو برا کہیں ان کو بیکورڈ اور آؤٹ ڈیٹڈ کہا جاتا ہے, ایسا ہی ہے جی. تو برائی کو مزین کر کے اتنا مزین کر دیا کہ برائی برائی لگتی نہیں, اور اب جو برائی کو برائی بولے وہ پاگل لگتا ہے لوگوں. یہ ہے شیطانی ایجنڈا. آج مغربی تہذیب کو ہمارے کلچر میں جس طرح اکوموڈیٹ کر دیا گیا ہے اور مزید کیا جا رہا ہے, یہ اسی کی مثال. شیطان کا یہی تو حملہ ہے ہماری حیا کے اوپر, اس حیا سے تو دور کرنا چاہتا ہے, وہ ایمان کا تو ہمارے دشمن ہے, اور ایمان اور حیا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. تو برائی کو مزین کر کے دکھا دیں. پہلے کبھی زمانہ تھا اگر گھر میں فلم چل رہی ہے تو والد صاحب دیکھ رہے ہوتے تھے بچوں کو دوسرے کمرے میں یا گھر سے باہر, جب کبھی والد صاحب گھر میں نہیں ہے تو بچوں نے چپکے سے فلم لگا لی, ایسے ہی ہوتا تھا نا, کوئی تقدس کوئی احترام کوئی حجاب باقی تھا. اب کیا ہے, پوری فیملی بیٹھ کر دیکھ رہی, کیا ماں کیا باپ کیا بیٹا کیا بیٹی کیا بھائی کیا بہن سب مل کے دیکھ رہے, برائی برائی لگی نہیں رہی. یہ شیطانی ایجنڈا اتنا عام کر دو کہ برائی برائی نہ لگے. اور آج پہ روشن خیالی کے نام پر میراتھن کرا رہے, جناب مزین کر دیا نا, کر کے دکھائیں گے پورے پاکستان کے اندر, بسن بنا کے دکھا دی لاشوں کے اوپر, منا کے دکھائیں گے, کروڑوں روپیہ شرابوں پر بہا دیں گے. اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے سافٹ امیج کو کریٹ کرے گا دنیا والوں کے سامنے, میراتھن کر کے ہم ترقی کر لیں گے انشاءاللہ, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, یہ ان کا کہنا ہے. میراتھن کے بعد بسن بنا کے ہم دنیا کی محبت حاصل کر لیں گے اور ہمیں ترقی مل جائے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ ہے وہ شیطانی ایجنڈا کہ برائی کو مزین کر کے پیش کر دیا جائے. چار باتیں ہو گئی, پانچویں بات عریانی کی فحاشی کی دعوت دینا. آدم علیہ السلام پر شیطان کا حملہ کیا تھا اور حوا پر, اس درخت کا پھل کھا لینے کے نتیجے میں کیا ہوا تھا, صدر کھل گئے تھے, لباس اتر گیا تھا. لیکن اگلی بات بھی یاد ہوگی آپ, دونوں نے کیا کرنا شروع کیا, پتوں سے ڈھانپنا شروع کیا. یہ واقعہ ہماری رہنمائی کے لیے دراصل اللہ نے بیان کیا, ڈیمونسٹریشن تھا ہمارے لیے کہ دیکھو شیطان تمہاری حیا پر حملہ کرے گا, حالانکہ یہ حیا تمہاری فطرت میں موجود ہے. دکھا دیا گیا شیطان نے کروائی خطا تو ان کے لباس وہ بے لباس ہو گئے, لیکن انہوں نے فوراً پتوں سے اپنے وجود کو ڈھانپنا شروع کر لیا. معلوم ہوا کہ حیا انسان کی فطرت میں موجود ہے, اور معلوم ہوا کہ شیطان کا حملہ انسان کی دراصل شرم و حیا پر ہی ہے. ہماری تہذیب اور ان کی تہذیب کا فرق کیا ہے, وہ تہذیب بے لباس کرنے کی بات کرتی ہے, لباس کم سے کم اور نہ ہونے کے برابر معاذ اللہ, اور ہماری تہذیب لباس پہنانے کی بات کرتی ہے. بچہ دنیا میں آتا ہے بغیر لباس کے ہم کیا کرتے ہیں, نہلا کر فوراً کپڑا پہنا دیتے ہیں. ایسا ہی ہے جب مردہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں, پھر اس کو نہلاتے ہیں اور کفن دے کر دفنانے کی کوشش کرتے ہیں. آیا ہے ابھی شریعت کے احکامات نہیں تب بھی لباس, جا رہا ہے تب بھی لباس کا معاملہ. ہماری تہذیب لباس پہنانے کی بات کرتی ہے, وہ شیطانی ایجنڈے کا شکار تہذیب لباس کو اتارنے ختم کرنے کی بات کرتی ہے. یہ ہے شیطانی ایجنڈا. لندن میں کچھ عرصے پہلے ایک آرٹس ایگزیبیشن ہوئی, اور نیوڈیٹی یا ولگیریٹی بے حیائی کو پروموٹ کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ جو ننگا آئے گا بالکل معاذ اللہ بالکل برہم آئے گا اس کے لیے ٹکٹ کی معافی ہے, وہ فری اندر آ سکتا ہے وہاں پہ. یہ ہے وہاں جو تہذیب کا یا حیا کا جنازہ نکل چکا. اسی لندن میں ایک زو ایک چڑیا گھر کا 100 سالہ غالباً جشن تھا, تو طرح طرح کے جانوروں کو جمع کر کے رکھا گیا اور ایگزیبیشن کرا دی گئی جانوروں کی. گویا کہ ایک بڑے سے کیج میں ایک بڑے سے پنجرے میں چند انسانوں کو لڑکے لڑکیوں کو بھی رکھا گیا, معمولی سے پتے ان کے جسم پر رکھ کر کہ بھائی یہ بھی ایک جانور کی قسم ہے انسان, اس کو بھی آ کر دیکھ. یہ وہ ڈاگ ان کی تھیوری جس نے انسان کو جانور ثابت کرنے کی کوشش کی کہ انسان بھی چپنزی اور گوریلا کے درمیان کی کوئی شے ہے, اور جانور معاذ اللہ جیسے جانوروں میں لباس کا مسئلہ نہیں تم لوگوں نے لباس کا تکلف کیوں اختیار کر رکھا ہے. یہ ہے شیطنت, یہ ہے شیطان کا بہت بڑا حملہ کہ وہ عریانی اور فحاشی کی دعوت دیتا ہے انسان. یہ پانچ اس کی ٹیکٹکس ہو گئی, تدابیر, لالچ دلانا, خوف پیدا کرنا, دنیا کو مزین کرنا, برے اعمال کو خوبصورت بنا کر دکھانا, اور یعنی فحاشی کی دعوت دینا. چھٹی بات ذرا توجہ سے سنیے گا, شیطان ایسا نہیں کرتا کہ ایک دفعہ حملہ کر کے بیٹھ جائے یا ساری ہی تدابیر ایک ہی دفعہ استعمال کر لے, نہیں, وہ تدریجن گریجولی انسان کو برائی کی طرف لے کر جاتا ہے. ہمارے ہاں بھی لباس کم یا ختم ہونا یکدم نہیں ہوا ہے, پہلے وہ برقعے کے مقابلے میں چادر کی بات کی گئی, پھر چادر کے مقابلے میں دوپٹے کی بات کی گئی, پھر دوپٹہ سر سے اتر کر وہ وی کی شکل اختیار کر گیا, بچیوں کی جو اسکولوں میں بھی ہوا کرتی ہے, اب وہ وی کا بوجھ بھی اتار دیا گیا. پھر فل سلیو سے ہاف سلیو کی بات آئی, اب ہاف سلیو سے صرف لیس کی بات آ گئی, وہ شلواریں پہلے کپڑوں سے اوپر ہوئی اور اوپر ہوتی چلی گئیں, پھر وہ شلوار ختم ہوئی, اب وہ جینس اور جینس یا پتلون ٹائپ پجامے عورتوں کے آنا شروع ہو گئے, پھر وہ کرتے سے کرتی بننا شروع ہو گئی, سمجھتے, چھوٹی سی جس میں پیٹ بھی معاذ اللہ نظر آ رہا ہو, پھر وہ کپڑا بھی اور پتلا ہوتا چلا گیا. یہاں تک یک دم نہیں پہنچے, تدریجن شیطان انسان کو برائی کی اور بے حیائی کی طرف لے کر جا رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر یہ احادیث میں ایک واقعہ میں ملتا ہے اور بڑا ہلا دینے والا واقعہ ہے, میں پورا شاید آپ کو کم و بیش کر کے سنا سکوں گا. ایک یہودی عالم کا قصہ ہے, یہودی ایک جگہ آباد ہے کسی زمانے میں, کچھ نیک لوگ بھی تھے اس زمانے کی تعلیمات کے مطابق. تو ایک علاقے کے اندر چند بھائی تھے, ان کی ایک بہن تھی, اسی علاقے میں ایک یہودی عالم رہتا تھا. توجہ سے سنیے گا, کوئی قتال کا مرحلہ آ گیا, بھائیوں نے سوچا کہ ہمیں قتال کے لیے جانا چاہیے, لیکن بہن کا مسئلہ ہے, بہن کا کیا کرنا. تو انہوں نے طے کیا کہ یہ یہودی عالم, یہ فلاں عالم ہے ہمارا, یہ بڑا نیک و پارسا ہے, کیوں نہ اس کے حوالے کر دیا جائے, لیکن بہن ہمارے گھر میں رہے اور یہ اس کی کوئی نگرانی کر لے, دیکھ بھال کر لے. اس سے بات ہوئی, پہلے تو اس نے ماننے سے انکار کیا, لیکن پھر وہ مان گیا, راضی ہو گیا. اب شیطان شروع کرے گا ہم, یہ بھائی تو چلے گئے. اب ہوا یہ کہ یہودی عالم کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ کھانا پہنچا دیا کرے ان تینوں چاروں بھائیوں کی بہن, کھانا اس نے پہنچانا شروع کیا اس طرح کہ اس کے دروازے پہ گیا, دستک کر کے کھانا رکھ کے چلا گیا تاکہ وہ برتن اٹھا لے. اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا, اب شیطان نے در اندازی کرنے کی کوشش کی. وہ در اندازی شیطان کی کیا تھی کہ دیکھو تم, وہ بیچاری اکیلی لڑکی ہے, صحیح, کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں, تو تم ذرا انتظار تو کرو, دروازہ کھول تو لے, وہ کہیں برتن کوئی اور اٹھا کر نہ لے جائے, صحیح, اور تم تھوڑا انتظار کرو, وہ برتن اچھی طرح لے لے اور پوچھ تو کوئی اور ضرورت تو نہیں, اتنا کام کرنا بس. اس نے ایسے ہی کیا, برتن رکھ کے کھٹا ڈالنا شروع کر دیا اور کہا اور تو کوئی ضرورت نہیں ہے اور سب ٹھیک ہے, اور یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر شیطان نے کہا دیکھو اگر تم اتنا کر لو, وہ بیچاری اکیلی, اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے تمہیں تو کچھ پتا نہیں, دروازے میں بات کرنے سے کیا فائدہ ہوگا, اگر ایسا ہو کہ تم اس کو کھانا دو اور وہ کھانا کھا لے, اتنی دیر تم انتظار کر لو اس کا اور پھر برتن لے کر واپس آ جانا. یہ سلسلہ بھی شروع ہو گیا. اگلا مرحلہ, بھائی تم اس سے حال چال بھی تو پوچھ لو, اس کے کیا گزر رہی ہے, اس پر خالی کیا کھانا پینے کی اس کی ضرورت ہے. اب جو ہے یہ شیطان اور آگے لے کر جا رہا ہے, اب وہ گفتگو شروع ہوئی, وہ بات چیت شروع ہوئی, اور آپ کو حدیث یاد آ جائے گی, جہاں دو نامحرم ہوں گے وہاں تیسرا شیطان. اب یہ شیطان عمل کروا رہا ہے, اب وہ گفتگو شروع ہو گئی اور گفتگو سے بات آگے بڑھی, حال چال سے بات آگے بڑھی اور معاملہ معاذ اللہ بدکاری تک پہنچ گیا. وہ عورت حاملہ ہو گئی, ابھی تک بھائی نہیں آئے, حاملہ ہو گئی, اب بچہ بھی پیدا ہو گیا. اب جب بچہ پیدا ہو گیا تو اس کو خوف و خطرہ ہوا کہ یہ تو ہماری بدکاری کا کی علامت ہے. اس نے بچے کو دفن کر دیا. پھر شیطان اس کے پاس آیا, دیکھو تم نے بچے کو تو دفن کر دیا, ٹھیک, تمہاری بدکاری کی ایک اور بھی گواہ بھی واقعی ہے, کون کون, یہ عورت, اس کو بھی دفن کرو, قتل کر, اس سے قتل کر کے عورت کو بھی دفن کر دیا. اب بھائی واپس آئے اور بھائیوں نے پوچھا تو اس نے کہا وہ تو ایک بیماری پیدا ہوگی کہ مر گئی تمہاری بہن, بھائیوں کا اطمینان نہیں ہوا. اب شیطان ایک بھائی کے خواب میں آئے, آ سکتا ہے کہ نہیں, آ سکتا ہے, مرغلا سکتا ہے, انسانی شکل میں بھی آ سکتا ہے, پڑھ چکے نا. اس شیطان نے آ کر کہا کہ نہیں, وہ تو تمہارے اسی یہودی عالم نے اس طرح کا سلسلہ کیا, غالباً ایک یا سارے بھائیوں کو خواب آئے. اب بھائیوں کا ماتھا ٹھکا تھکا اور انہوں نے جو ہے وہ جا کر جو ہے وہ سلسلہ شروع کیا گفتگو کا. اس نے آئے بائیں شائع کرنے کی کوشش کی, انہوں نے مقدمہ دائر کر دیا, اس سے اگلوانے کی کوشش کی گئی تو اس نے اگل دیا, اور جب تلاش کیا گیا تو عورت کی بھی لاش کے ساتھ قریب میں ہی بچے کی بھی کچھ ہڈیاں ملی ہوئی.
اب اس کی پھانسی کا فیصلہ ہو. جب وہ تختے پر کھڑا ہے تو شیطان اس کے پاس آیا. اب تفصیل اب ذرا توجہ کیجیے گا. اور شیطان نے کہا دیکھ میں تھا ہی جس نے تجھے دروازے پہ رکنے کا بھی مشورہ دیا, پھر دروازہ کھلنے تک کا انتظار کرنے کا مشورہ دیا, پھر کھانا کھانے تک انتظار کا مشورہ دیا, پھر بیٹھ کر گفتگو کرنے کا مشورہ دیا, پھر بچے کو قتل کرنے کا مشورہ دیا, پھر اس عورت کو قتل کرنے کا مشورہ دیا. دیکھیے سارا میں نے کروایا تھا تجھ سے, اب اگر تو مجھے سجدہ کر لے میں تجھے بچوا لوں گا. پھانسی کے تختے پر ہے ذہن میں رکھیے, اب اگر تو مجھے سجدہ کر لے میں تجھے بچوا لوں گا. اس نے سجدہ کر دیا. شیطان نے کہا میرا کام پورا ہو, میں جیت گیا, میں نے تجھ سے اپنے آپ کو سجدہ کروا لیا. یہ کہہ کے شیطان وہاں سے چلا. یہ ہے بہت خطرناک حملہ شیطان کا. تدریجن اس کا حل کیا ہے؟ اپنے موقف پر ڈٹے رہنا, کہیں بھی نرمی آنے نہیں دینی. جیسے کہ قریش کے لوگوں نے ابو طالب سے کہا کہ بھتیجے کو سمجھاؤ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا, میرے سیدھے ہاتھ پر چاند سورج لا کے رکھ دیں, الٹے ہاتھ پہ چاند لا کے رکھ دیں, تب بھی میں اس کام سے مشن سے باز نہیں آؤں گا. اے محمد آپ ایک سال ہمارے معبودوں کو مان لیں, ہم ایک سال آپ کے معبود کو مان لیں گے. لکم دینکم ولی دین, نو کمپرومائز. ذرا نرمی ہمارے موقف میں آئے گی شیطان حملہ آور ہو جائے. یہ ہے شیطان کا وہ تدریج کا معاملہ جس سے وہ گزار کر انسان کو ورغلاتا ہے اور رحمان کی نافرمانی کی طرف لے کر جا رہا ہوتا ہے. اور آگے چلتے ہیں ہتھیاروں میں. اس کا ایک اور اہم ہتھیار وہ ہے کہ یہ تاخیر کراتا ہے انسان سے نیک اعمال کو. اذان کی آواز آ گئی تو اللہ کے رسول کا چہرہ ہی بدل جاتا. اما عائشہ فرماتی ہیں پوچھے تھے ایسا کیوں؟ کہا نہیں بس اب اذان آ گئی, اب کچھ نہیں, سیدھے اللہ کی فرما برداری اس کی ادائیگی. ورنہ شیطان کیا کرتا ہے, ابھی تو اذان کی آواز آئی ہے, ابھی ذرا ایک پیج ہی تو ٹائپ کر رہے ہیں وہ پورا کر لو, ابھی ایک تو کال سی تو ریسیو کرنی, ذرا یہ بھی کر لو, ابھی ذرا یہ مارکیٹ میں دو چار چیزیں اور خریدنی یہ بھی لے لیتے ہیں, ابھی تو اذان کی آواز آئی. پھر وضو کا معاملہ ہے, آدمی کے قدم بڑھتے ہیں, ابھی تو جماعت میں کچھ ٹائم باقی ہے, اتنا جلدی کر کے کیا کرو گے, چلو یہ ذرا کام بھی نمٹاتے چلو. اور یوں وہ انسان کو روکتا ہے اور تاخیر کرانے کی کوشش کرتا ہے. یہ ہم سب کو جائزہ لینا پڑے گا. اگر کئی قدم رک رہے ہیں حق بات پر عمل کرنے میں, نیکی کے راستے میں, تو جائزہ لینا چاہیے کہ شیطان ہم پر حملہ آور تو نہیں ہو رہا اور وہ اس نیکی میں تاخیر تو نہیں کرا رہا. صحیح. یہ جناب اس کی تدابیر کے حوالے سے چھٹا رکا تفصیل ہم نے سمجھا. لالچ, خوف, دنیا کو مزین کرنا, برے اعمال کو خوبصورت بنا کر پیش کرنا, عریانی فحاشی کی دعوت دینا, تدریج کے ذریعے آدمی کو برائی کی طرف لے جانا, اور آدمی کچھ آ بھی جائے نیک عمل پر تو اس سے تاخیر کرانے کی کوشش کرنا اور اس کو نیک عمل سے روکنے کی کوشش کرنا. یہاں پر ہم دو تین منٹ کا بریک لیتے, پھر انشاءاللہ اس کے بعد اس کو کنٹینیو کر دیں. اگلا ساتواں نقطہ ہے ہمارا, وہ یہ کہ وہ کون سی کیفیات ہے کہ جس میں شیطان کے لیے حملہ آسان ہو جاتا ہے, یا شیطنت یا شیطان کے ساتھ مطابقت کمپیٹیبلٹی پیدا ہو جاتی ہے. تین کیفیات ہم پڑھ رہے ہیں, اس میں عنوان اس کو میں دے رہا ہوں موافق حالات اور کیفیات جس میں شیطان کا حملہ آسان ہو جاتا ہے اس کے لیے. نمبر ایک غصہ. غصے کی کیفیت شیطان کو انسان پر ایسا ہی غلبہ دے دیتی ہے جیسے بچہ گیند کو ادھر ادھر کر رہا ہوتا ہے. یہ غصہ کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے. اسی لیے کیا پڑھنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو غصے کی کیفیت شیطان کو اپنے اوپر غلبہ دینے والی بات ہے, اس سے بچنا ضروری ہے. وہ غصہ ٹھیک ہے جو دین کے راستے میں ہو, اس سے تو شیطان بھی بھاگے گا, لیکن عمومی غصے کی کیفیت وہ ہے کہ جو شیطان کو غلبہ دے دیتی ہے. نمبر دو نفس کی خواہش, جس کو شہوت کہا جاتا ہے, اس کا بیدار ہونا شیطان کو
آنے کا، دخل اندازی کرنے کا موقع دینے کے مترادف، شہوت کے جذبے کا بیدار ہونا، اور اس کا آغاز بد نظری، یہ نظر شیطان، یعنی بد نظری شیطان کے تیروں میں سے زہر میں بجا ہوا ایک تیر ہے، اور جہاں دو نامحرم ہوں گے وہاں تیسرا شیطان ہو، غصہ ہو گیا شہوت، تیسری حسد، شیطان کو کیا حسد پیدا ہوا تھا آدم سے، میں اونچا ہوں یہ نیچا ہے، یہ خلافت آدم کو کیوں دی، اسی لیے سورہ فلق میں پڑھتے ہیں نا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، یہ حسد کا جذبہ پیدا ہونا بھی شیطان کی مطابقت رکھتا ہے، شیطان حملہ کر لے گا، غالب آ جائے گا. یہ تین کیفیات ہیں جس کا اہتمام ہمیں کرنا ہے کہ بچے ان سے، غصہ، شہوت کا معاملہ اور حسد کا معاملہ. آٹھواں نقطہ، حزب الشیطان، یعنی شیطان کی پارٹی، آئیے اس کو سمجھیں، حزب الشیطان، شیطان کی پارٹی. دنیا میں دو ہی پارٹیاں ہیں جناب، سورہ مجادلہ میں یہ ذکر ہے، سورہ مجادلہ 28 پارے کی پہلی سورت ہے. ایک پارٹی حزب اللہ، وہ لبنان والی نہیں، مجموعی بات کر رہا ہوں، ایک پارٹی حزب اللہ اور ایک پارٹی حزب الشیطان، جو اللہ کی ماننے والے ہوں گے، اللہ کے دین کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، اللہ کے نظام کے لیے جدوجہد کر رہے ہوں گے، وہ کس پارٹی میں ہے؟ حزب اللہ میں. جو اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہوں، باطل کی دعوت دے رہے ہوں، اور اسی طرح اللہ کے نظام کے نفاذ میں رکاوٹ بن رہے ہوں، وہ کس پارٹی میں؟ حزب الشیطان کی پارٹی میں. ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے ہم کون سی پارٹی میں ہیں. اگر باطل کا نظام پسند ہو گیا، باطل کے نظام سے ہم نے کمپرومائز کر لیا، باطل نظریات کو ہم نے قبول کر لیا، یا باطل نظام والوں سے ہمارے میل جول بڑھ رہے ہیں، انہی کی جیسی لباس، انہی کے جیسے وضع قطع، انہی کے جیسے عادات اور اطوار اختیار کر رہے ہیں، تو ہماری محبتیں کس پارٹی کے ساتھ ہوئی؟ شیطان کی پارٹی کے ساتھ. تو ذہن میں رکھیے کہ دو ہی پارٹیاں ہیں، یا تو حزب اللہ یا حزب الشیطان. جو لوگ بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں وہ شیطان کی پارٹی میں ہیں، جو لوگ اللہ کے نظام کے خلاف باتیں کرتے ہیں وہ شیطان کی پارٹی میں ہیں، جو لوگ اللہ کے نظام کے قیام اور نفاذ میں رکاوٹ بنتے وہ بھی شیطان کی پارٹی میں ہیں. ہمیں بچنا ہے اس پارٹی سے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. نوی بات، نواں نقطہ، شیطنت کسے کہتے ہیں؟ شیطنت کسے کہتے ہیں؟ ایک تو میں نے بتایا تھا انتہائی طور پر اللہ کی نافرمانی کرنا، حد سے نکل جانا. شیطان کا جو طرز عمل قرآن میں آدم علیہ السلام والے واقعے میں بیان ہوا، اس میں تین باتیں سامنے آتی ہیں. نمبر ایک، عقل کا استعمال، عقل پرستی کا فتنہ. شیطنت کے تین اوصاف میں سے پہلا عقل پرستی. اللہ نے حکم دیا جھکو، اس نے کیا کہا؟ میں اونچا، یہ نیچا. سیدھے سادھے حکم کے مقابلے میں کیا چیز استعمال کی؟ اپنی عقل. یہ غلط ہے، عقل استعمال کرنی چاہیے لیکن نقل کے تابع رہتے ہوئے. نقل کسے کہتے ہیں؟ جو منتقل ہو کر آیا قرآن و سنت کی روشنی میں. صحیح، تو اگر عقل اس مقام پر استعمال ہو رہی تو یہ شیطنت ہے. ویسے عقل استعمال کرے کوئی حرج کی بات نہیں، ٹھیک ہے جی، لیکن اگر عقل اللہ کے اور اس کے رسول کے حکم کے مقابلے میں استعمال ہو رہی تو یہ کیا ہے؟ فتنہ. یہ شیطنت کا پہلا وصف، سمجھ گئے؟ شیطنت کا دوسرا وصف تکبر. میں جو سجدہ کروں، مجھے مٹی، اللہ تو نے آگ سے بنایا، آدم کو مٹی سے بنایا، آگ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے پڑی رہ جاتی ہے، میں اونچا ہوں، یہ نیچا ہے، میں اونچا ہو کر اس کو سجدہ کیوں کروں؟ ٹھیک، تکبر، یہ دوسرا وصف ہے شیطنت. تیسرا وصف غلطی کر کے اڑے رہنا. جب اس نے نافرمانی کی تو فتح سے کیا کہا؟ فبما اغویتنی لاقعدن لہ صراطک المستقیم. اے اللہ، کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا تو اب میں تیرے یہ بندوں کے لیے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا. معاذ اللہ، غلطی پر اڑا بھی رہا اور غلطی کا الزام کس پہ ڈال دیا؟ معاذ اللہ، اس نے اللہ پہ. یہ عقل پرستی، یہ تکبر انسان کو اس حد تک لے کے جا سکتا ہے. اس کا غلطی پر اڑے رہنا. جزاک اللہ. غلطی پر اڑے رہنا، یہ غلطی پر نہ صرف اڑا رہا بلکہ اس نے الزام غلطی کو کس پہ ڈالا؟ اللہ پہ، معاذ اللہ. یہ نوا نقطہ تھا جس نے تین باتیں بتائی، شیطنت کے تین اوصاف، عقل پرستی کا فتنہ، تکبر اور غلطی پر اڑے رہنا. جبکہ ہمارا رویہ صحیح طور پر کیا ہونا چاہیے؟ جو آدم علیہ السلام کا تھا، سورہ آراف آیت نمبر 23، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنی جان پر ظلم کر لیا، اعتراف کر لینا اور معافی مانگ لینا، یہ آدمیت کا تقاضا ہے. اور شیطنت کیا ہے؟ تیسرا بس غلطی کر کے اڑ جانا. ٹھیک، یہ نوا نقطہ ہو گیا. اب آئیے دسواں نقطہ. یہ کتاب مشہور تلبیس ابلیس، ابلیس تو سمجھتے ہیں، تلبیس تا لام با یاسین، امام ابن جوزی رحمتہ اللہ علیہ کی، اسی سے یہ کچھ پوائنٹ لیے بھی گئے. ٹھیک ہے جی، بلکہ دراصل یہ لیکچر ہمارے ایک بڑے اچھے ساتھی دبئی کے شعبہ احمد، انہوں نے تیار کیا تھا اور اسے میں نے اجازت لے کر پھر میں نے بیان کرنا شروع کیا ہے. اس کتاب سے بھی کچھ استفادہ انہوں نے کیا ہے، کچھ میں نے ایڈیشنز کیے، کچھ انہوں نے ایڈیشنز کیے. دسواں نقطہ تلبیس ابلیس، تلبیس لباس، ابلیس کیسے کیسے لباس پہناتا ہے، ورغلاتا ہے. کیا ہر ایک کو ایک ہی لکڑی سے ہانکتا ہوگا؟ نہیں. آئیے چند نکات دیکھیں. نمبر ایک، عام مسلمان کو کیا کہتا ہے ابلیس؟ اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا غفور ہے، اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت بھی کرتا ہے، اللہ تو بڑا نقطہ نواز ہے، اور تم جیسے بھی ہو تمہاری جنت تو پکی ہے. عظیم اکثریت کو تو یہ اطمینان دلا دیا اس نے. آپ مسلمان اسی چکر میں پڑ کر اللہ عذاب دینے والا بھی ہے، اللہ سزا دینے والا بھی، بھول گیا، بس شان رحیمی کو دیکھ کر مطمئن ہو کر بیٹھ گیا. یہ پہلا لباس جو شیطان عام مسلمان کو پہنانے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک، ایک وہ ہے جو مذہبی مسلمان ہے. مذہب و دین کا فرق سمجھ چکے نا. مذہبی مسلمان کیا ہے؟ مذہبی مسلمان جو کہتا نہیں اللہ ہمارا معبود ہے، ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، زکات دینی چاہیے، حج کرنا چاہیے، صدقہ بھی کرنا چاہیے، تسبیحات بھی پڑھ لینی چاہیے. شیطان کہتا ہے بس تم نے نماز پڑھ لی، یہ دیکھو تمہاری قوم کے 90% لوگ تو پڑھتے ہی نہیں، تمہاری جنت تو پکی ہو گئی، یہ تو جا ہی نہیں رہے تو جہنم میں جائیں گے. پہلے سوال بتاؤ نا کس کے متعلق ہوگا؟ نماز کے متعلق، یہ تو پڑھتے ہی نہیں، یہ تو سارے جہنم میں جائیں گے. معاذ اللہ. زکاۃ سال میں ایک مرتبہ آئے گی، ہر زندگی میں ایک مرتبہ آئے گا، روزہ سال میں رمضان کے ایک مرتبہ آئیں گے، نماز سے مطمئن کر دے گا. زیادہ کچھ ہوا تو اس نے داڑھی رکھ لی، ٹوپی رکھ لی، بس. اس سے آگے کیا حلال حرام کی تمیز، کیا اخلاق کا معاملہ، کیا بندوں کے حقوق، کیا قرآن کا سیکھنا سکھانا، کیا دین کی دعوت کا کام کرنا، کیا دین کو غالب کرنے کی جد و جہد، کچھ نہیں. بھائی باقی تو نمازیں نہیں پڑھے، تم تو نماز پڑھو، اتنا بڑا کام کر رہا ہو، مطمئن، بس فنش. تو مذہبی مسلمان کو یہ لباس پہنا کر تھپکی دے کر خاموش کرانا چاہیے. اور آگے چلیے، کچھ قرآن پڑھنے والے ہیں، پھر محفلیں حسن قرآت والے بھی ہوں گے، بڑا زور لگا لگا کے بڑی ریاضتیں کر کر کے قرآن تو پڑھوائے گا، لیکن حدیث کے مطابق قرآن گلوں سے نیچے نہیں اترے گا. کیا مطلب؟ پتہ ہی نہیں چلے گا. ہاں، اور خوب سے خوبصورت تر اپنی آواز بناؤ، اس لہن میں پڑھو، اس لہ میں پڑھو، اس ایکسنٹ میں پڑھو، اس انداز سے پڑھو، لیکن سمجھو گے ضرورت ہی. کیا آواز اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہے؟ نعت رسول مقبول پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر بھی ایونٹ ہوگا، ادھر بھی اوکیشن آئے گا، ادھر بھی دعوت ہوگی، ادھر بھی محفل ہوگی، شاید چہرہ سنت رسول سے بالکل خالی ہو، نمازیں بالکل ضائع ہو، دین کے اور تقاضے بالکل فرق. قاری کو، نعت گو کو اسی پہ مطمئن کر دے گا. اسی طرح کوئی صاحب علم بھی ہو سکتا ہے، عالم کہیے یا صاحب علم کہیے. آپ کی تو کیا بات ہے، آپ کے تو دروس میں سینکڑوں اور ہزاروں لوگ آتے ہیں، دور دور سے آپ کا چرچا ہوتا ہے، کیا ہی بات ہے. اس کو پھر ریاکاری پہ لگاتے ہیں. حدیث یاد ہے نا، آیت البر والی، شہید، قاری عالم اور سخی،
دکھاوے میں لگایا ساری نیکیاں برباد. یا عجب پیدا کر دے گا تکبر, میں نے اتنا علم حاصل کیا ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں, ان کو کیا بتا دی ان کے بتا دی, یہ کیا جانے تفسیر قرآن کیا ہوتی ہے اور حدیث کا علم کیا ہوتا, ان کو کیا پتا, میں مجھے پتا. اس انا, اس تکبر یا دکھاوے پر لگا کر ساری نیکیاں وہ برباد کروا لیتا ہے. اور بھائی اس میں سے کوئی ایک یا دو تین لباس ہمارے لیے بھی شاید اس نے تیار کر کے رکھے ہوئے ہوں گے, اللہ مجھے بھی جائزہ لینے کی توفیق دے آپ کو, اللہ مجھے بھی اس کے فتنوں سے بچائے اور آپ کو بھی بچائے. کیسے بچیں گے یہ آگے بات ابھی آئیں گے. کوئی عبادت گزار ہے دن رات نوافل, دن رات محنتیں, روزوں کی نوافل کی کثرت, تو یہ پتا چلا کہ پڑوس تو پریشان ہے, گھر والوں کے حقوق تو وعدہ ہی نہیں, مال کہیں سے بھی حرام تھا, لیکن وہ اس کی چند عبادات پر اس کو مطمئن کر دے گا, نوافل پر مطمئن کر دے گا. اسی طرح بھائی کوئی دین کا طالب علم, عالم تو نہیں بنا, طالب علم بھی ہو سکتا ہے, ہم پڑھ رہے قرآن, ہم پڑھ رہے دین کو, یہ دیکھو دنیا والوں کو 20-20 سال لگائے لیکن دین کے علم پہ نہیں پتا, اگر یہ تکبر آ گیا ہمارے اندر تو شیطان کامیاب ہو. اور آخری بات, آخری لباس, کسی دینی جماعت میں شامل ہونے والے کے لیے, میں ایک دینی جماعت کے اندر جڑا ہوا ہوں, باقیوں کو تو پتہ ہی نہیں جماعت کسے کہتے ہیں, جماعت کی اہمیت کیا ہے, دین کے تقاضے کیا ہیں, بس اس کو وہ فارم بھر کر یا نام لکھوا کر مطمئن کرا دیتا ہے, باقی سب تو جہنم ہی, ان کو تو دین کے تقاضے نہیں پتا, مجھے تو دین کی ذمہ داریاں پتہ ہیں, جماعت کا پتہ ہے, بس جماعت سے بیٹھ کر مطمئن ہو جائے, نہ جماعت کے پروگرامس میں آنا, نہ تعلیم و تربیت کے پروگرامس میں آنا, نہ ذاتی سطح پر عبادت اللہ کی کرنا, نہ دعوت کے کام میں شریک ہونا, نہ اجتماعیت کے پروگرامس کے اندر آنا, لیکن مطمئن ہو کر بیٹھ جاتا ہے کہ جناب ہم نے تو پرچہ لکھ دیا, ہم نے تو پیپر بھر دیا, ہم نے تو فارم فل کر دیا, ہم تو مطمئن ہو گئے. اور بتاؤں, کوئی جماعت میں آ بھی گیا, جماعت کے پروگراموں میں بھی آ رہا ہے, کوئی بھی جماعت آ رہا ہے, کسی ایک کی بات ہی کر رہا, نعرے خوب لگا رہا ہے, دروس میں خوب آ رہا ہے, نماز سے گول کر رہا ہے, وہ نعروں میں شیطان نے مطمئن کر دیا اس کو, او بھائی پوری زمین پر ہوتا نہیں ہوتا دین کا رفاظ تیری اپنی ذات پر ہے کہ نہیں, یہ تو سوچ, لیکن وہ نعروں میں لگا دے گا, کتابیں بہت بانٹ رہے ہیں, پروگرامز میں بہت شرکت کر رہا ہے, لیکن تلاوت نہیں ہو رہی, اللہ سے دعائیں نہیں ہو رہی, نمازوں کا اہتمام نہیں ہو رہا. یہ ایک اور لباس ہے, اجتماعی رشتے تو لگا دیا, آخرت میں اولا میری ذمہ داری اکیلے کی ہے کہ پوری جماعت کا جواب مجھے دے دیں, اکیلے کی اس کی کر نہیں رہا, جہاں نفاذ ہو سکتا ہے اسلام کا ممکن حد تک وہ تو کر نہیں رہا, چلا پوری زمین پر نفاذ اور دعوت دین کے کام کے لیے. صحیح, یہ سارے تلبیس ابلیس کے چند نکات میں نے بتائے, عام مسلمان, صرف مذہبی مسلمان, قاری اور نعت خوانی کرنے والے, عالم یا صاحب علم انسان, صرف عبادت ہی میں لگا ہوا آدمی, کسی دینی جماعت میں صرف شامل ہو جانے والا, یا جماعت جماعت میں تو خوب لگا ہے, انفرادی محنت کچھ نہیں ہو رہی. یہ ہے شیطان کی تلبیس, ہر شخص کے لیے اس کا مختلف لباس جو اس نے تیار کر رکھا ہے. اب آئیے بارہویں اور اہم ترین بات کے طرف, شیطان سے بچاؤ کا طریقہ کار کیا ہے, یہ اہم ترین بات ہے, آئیے اس پر ہم جائزہ لینے کی کوشش کریں. اگر اپنی عقل سے سوچیں گے تو بڑا ٹائم لگے گا, مثال کے طور پر اگر لائٹ چلی جائے کسی کمرے میں, ٹھیک ہے جی, اور آپ کو پتا ہے کہ جنریٹر کا پوائنٹ لگا ہوا ہے, لیکن اب آپ ٹٹول ٹٹول کر جائیں گے نا, کرسی پکڑ کے ادھر ادھر دیوار پکڑ کے پھر پہنچیں گے تو ٹائم زیادہ لگے گا. لیکن اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی موبائل کے اندر لائٹ ہو یا ٹارچ ہو تو آپ فوراً تاپ کر پہنچیں گے نا, اور فوراً جنریٹر کو آن کر دیں گے. شیطان کا مقابلہ ٹٹول ٹٹول کر عقل استعمال کر کے کرنے جائیں گے تو بڑا ٹائم لگے گا, اگر قرآن و سنت کی روشنی ہاتھ میں ہو, ٹارچ ہاتھ میں ہو تو آسان ہو جائے گا نا مقابلہ. انشاءاللہ تعالی آئیے دیکھیں
سب سے پہلی بات قرآن کی تلاوت کا اہتمام. اسی کے شروع میں اعوذ باللہ پڑھنی ہے, کیونکہ شیطان اسی سے روکتا ہے, یہی سب سے بڑی روشنی ہے. قرآن ہی کی تلاوت, بار بار قصہ آدم و ابلیس بتائے گی ہمیں, صحیح, قرآن ہی بار بار بتائے گا تمہارا دشمن ہے, تو یہ تذکیر ہوتی رہے گی, یاد دہانی ہوتی رہے گی. قرآن ہی پڑھتے رہیں گے تو بار بار اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا. اس ذکر پہ آگے بھی بات ابھی آئے گی انشاءاللہ. تو قرآن پڑھنے سے اس کا تعارف ملتا رہے گا سمجھ کے پڑھنے سے, اور اس کے بچاؤ کی تدابیر جو قرآن میں آئی وہ بھی سامنے انشاءاللہ آتی رہیں گی. تو قرآن کی تلاوت بار بار یہ دراصل طریقہ ہے اس شیطان کی دشمنی سے بچنے کا, یہ ہتھیار ہمارے پاس موجود ہے. دوسرا کام طہارت کا خصوصی اہتمام. بیت الخلاء میں جانے سے پہلے کی دعا یاد ہے, معلوم ہوا کہ اس طرح ناپاکی کی کیفیات میں شیطان کا حملہ کارگر ہوتا ہے. ناپاکی کی حالت میں فرشتے ہمارے ساتھ نہیں ہوتے, شیطان لگ جاتا ہے. پاکیزگی کی حالت میں انشاءاللہ فرشتے ساتھ ہوں گے. تو باوضو ہر وقت رہنے کی کوشش کیجئے, کوئی مشکل کام نہیں. تھوڑا سا اہتمام کیجئے, فجر کے بعد اگر آپ گھر سے نکلیں گے وضو کر کے, زہر تک آرام سے برقرار رکھ سکتے ہیں الحمدللہ, کوئی مشکل کام نہیں. کچھ وہ بھی ہے جو شام تک برقرار رکھ لیتے, کوئی بڑی بات نہیں. کوشش اہتمام کریں, میں 60 سال سے اوپر کے لوگوں کی بات بھی کر رہا ہوں, یہ بھی ذہن میں رکھیے, کیا جا سکتا ہے الحمدللہ. طہارت میں ہر وقت باوضو رہنے کا اہتمام, کبھی وضو ٹوٹ جائے فوراً, رات میں ناپاکی ہو جائے تعلق شوہر اور زن کی وجہ سے, تو اگر غسل فوراً ہو جائے تو بہت اچھی بات, ورنہ کم از کم وضو کر کے آدمی سو جائے. کچھ نہیں تو ناپاکی کے مقام کو, استنجا کے مقام کو صاف ستھرا کر لے, کلی وغیرہ ہاتھ دھو کر, کچھ نہ کچھ اہتمام ضرور کر لینا چاہیے. پھر دعائیں بھی ہم نے پڑھ لی بیت الخلاء میں جانے سے پہلے, اللہم انی اعوذ بک من القبوط والحبائط, تو ان مواقع کی دعاؤں کا بھی اہتمام کر لینا چاہیے. اسی طرح طہارت ہو گئی, ذکر اللہ کا بہت ضروری ہے. لکھیے گا سورہ زخرف کی آیت 36 ہے, زخرف 36, ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین, جو رحمان کے ذکر سے ہٹتا ہے اس پر ہم شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں, وہ شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے. تو شیطان کب مسلط کیا جاتا ہے اور کب وہ دوست بنتا ہے؟ جب بندہ رحمان کے ذکر سے ہٹتا ہے. رحمان کے ذکر کی اعلیٰ ترین شکل قرآن, رحمان کے ذکر کی جامع ترین شکل نماز, ہر چیز اس میں آ گئی. رحمان کے ذکر کی آسان ترین شکل مسنون دعائیں, مسنون اذکار چلتے پھرتے جو پڑھے جا سکتے ہیں. دوبارہ زخرف 36, رحمان کے ذکر سے ہٹیں گے تو شیطان مسلط ہوگا. رحمان کے ذکر کی اعلیٰ ترین شکل قرآن پڑھ لیا ہم نے, ذکر آ گیا اس کا. رحمان کے ذکر کی جامع ترین شکل نماز, ہر ایک ہے, قول سے بھی ذکر, دل سے بھی ذکر, وجود سے بھی ذکر. اور رحمان کے ذکر کا آسان ترین طریقہ مسنون دعائیں, مسنون اذکار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے. سمجھ رہے ہیں؟ تین باتیں ہو گئی, قرآن کی سمجھ کر تلاوت بار بار, نمبر 2 طہارت کا اہتمام, نمبر 3 اللہ کا ذکر, اللہ کی یاد. کیوں؟ اگر ایک گلاس اس میں پانی بھرا ہوا ہے تو کچھ اور ڈال سکتے ہیں آپ اس میں؟ چینی تو چلی جائے گی, کوئی اور لکوڈ نہیں جا سکتا. ایسے ہی نا جی, وہ بھرا ہوا ہے. اگر دل اللہ کی یاد سے بھرا ہوا ہو تو شیطان آئے گا. پھر کب آئے گا شیطان؟ جب اللہ کی یاد سے خالی ہو. چلی اگر شیطان آ جائے تو اللہ کا ذکر کر لیجئے. وسوسہ آ گیا تو کیا پڑھیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, سورہ آراف آیت نمبر 200, سورہ آراف آیت نمبر 200. اگر ایمان والوں پر کوئی چوک لگ جائے شیطان کی طرف سے, کوئی وسوسہ آ جائے اور وہ یاد کر لے تو شیطان بھاگ جاتا ہے. اول تو ڈیٹرنٹ کیا ہے؟ ڈیٹرنٹ سمجھتے ہیں نا, پہلے ہی آپ ذکر میں لگے رہے تو دفاع ہو جائے گا, لیکن کہیں اگر وہ شامل ہو جائے, دل میں آ جائے تو کیا کرے؟ اللہ کا ذکر کر لے تو وہ انشاءاللہ بھاگ جائے گا. ذکر کے حوالے سے یاد رکھیے, کہ ذکر صرف زبان سے نہیں ہوتا ذکر بلکہ پھر عمل سے بھی ہوتا ہے. ایسی محفل چھوٹی پڑے گی جہاں شیطان کے بس سے آنے کے امکانات زیادہ ہوں, کسی نامحرم سے تنہائی کی ملاقات کو چھوڑنا پڑے گا, گناہ کی طرف لے جانے والے ذرائع بھی گناہ ہو جایا کرتے ہیں ان کو بھی چھوڑنا پڑے گا, شراب رقص سرو تو سمجھتے ہی ہیں, موسیقی اس طرح کی فضولیات, یہ ہے وہ جو ذریعہ بنتی ہے شیطانی عمل کی طرف لے جانے. تین باتیں ہو گئی. چوتھی بات, اللہ کی پناہ میں آنے کی کوشش. سورہ حامی میں سجدہ کا درس پڑھا تھا آپ نے, آیت نمبر 36 تھی حامی میں سجدہ کی, وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, اگر شیطان کی طرف سے کوئی چوک لگ جائے تو اللہ کی پناہ میں آنے کی کوشش کرو. بڑی پیاری مثال ہمارے ساتھی نے دی, شاید سلیمہ نے بھی دی ہو آپ کو, اگر آپ اپنے گھر سے نکلے اور کوئی بہت بڑا کتا آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے, بل ڈاگ بڑا سا, آنکھیں خوخوار, زبان بھی اس کی لال لٹکی ہوئی باہر, اور آپ کو دیکھ رہا ہے گھور کے, آپ نے بھی دیکھا اس کو, کیا کیفیت ہوگی آپ کی؟ طبیعت صاف ہو جائے گی نا. اب آپ کہیں میں تو بھاگ جاؤں گا, بھاگ سکتے ہیں؟ وہ جھپڑ لے گا آپ کو, لڑ سکتے ہیں اس سے؟ پہلے خوف آ رہا ہے, دونوں پاسبل نہیں. آپ یک یک دیکھتے کہ شخص اس کو دیکھ رہا ہے, اور آپ نے دیکھا کتے کے گلے میں رسی بھی زنجیر بھی, آپ نے محسوس کیا کہ کتے کا مالک ہے. آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ بھائی اس کو بلا لیں, اس سے سیڑھی ماری اور یہ دم بلاتا ہو واپس چلا گیا. سمجھ گئے کہ مثال آئی تو نہیں ہے پہلے؟ آئیے, شیطان بھی ایک دشمن ہے, کتا ہی سمجھ لیجیے اس کا. ہم اپنے بس پڑھتے بل بوتے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ہماری ہمت نہیں. اس کو چھوڑا کس نے؟ اس سے اللہ نے پلیز, یعنی کہ اللہ سی ڈی بجا کے بلا لیجیے, یہ اللہ میاں کے لیے مناسب دے, یا اللہ پلیز اس سے بچا لے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اللہ تعالیٰ اس کو کھینچ لیں گے وہ بھاگ جائے. سیدھی سی بات, ایک تو ہمیں پتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ایک بڑی پیاری دعا ہے, لکھے مؤمنون 97-98, مؤمنون 97-98, ربی اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون, اے میرے رب میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں شیاطین کے حملوں سے, اور اس بات سے تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں کہ وہ میرے قریب بھی آئیں. سورہ مؤمنون 97-98. تو اللہ کی پناہ میں آنے کی خصوصی کوشش, اس کے بغیر بچنا ممکن نہیں ہو سکتا. کتنی باتیں لکھوا دی؟ چار. قرآن, طہارت, ذکر, تعبد, اللہ کی پناہ میں آنے کی کوشش, چار باتیں. پانچویں بات, اجتماعیت اختیار کرنا. اجتماعیت پر کوئی گفتگو تو نہیں ہوئی ابھی نبی بھائی کی کلاسز میں؟ ہوگی انشاءاللہ تعالی. صحیح, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواز سے جڑے رہو, علیحدہ ہونے سے بچو, بے شک شیطان اس بھیڑیے کی طرح حملہ کرتا ہے, وہ بھیڑیا جو ریوڑ سے الگ چلنے والی بکری پر حملہ کرتا ہے, وہ بکری جماعت کے بیچوں بیچوں کونے کونے پہ نہیں, ریوڑ کے بیچوں بیچوں وہ بچی رہے گی نا, تو شیطان اس کو چک لیتا ہے جو کسی اجتماعیت میں شامل نہ ہو. جو اجتماعیت میں جڑا رہے گا وہ شیطان کے حملے سے انشاءاللہ بچا رہے گا. تو جماعتی زندگی اختیار کرنی چاہیے. اکیلے اکیلے چلنے والا ریوڑ سے علیحدہ چلنے والی بکری کی طرح ہے, اور جیسے بھیڑیا اس اکیلے چلنے والی بکری پر حملہ آور ہو جاتا ہے, شیطان بھی جماعت سے علیحدہ رہنے والے کو اچک لیتا ہے. فرمایا, ایک اور حدیث, صحیح حدیثیں پڑھائی جائیں گی آپ کو انشاءاللہ اجتماعیت کے نوٹس میں. جدا ہونے سے بچو, بے شک شیطان دو کے مقابلے میں ایک سے زیادہ قریب ہوتا ہے. جو دو جڑے ہوئے ہوں جماعت میں وہ زیادہ محفوظ ہے شیطان کے حملے سے, مکمل تو کوئی نہیں, زیادہ محفوظ. اس کے مقابلے میں جو اکیلا ہے اس کو شیطان اچک لے گا. کتنی باتیں ہو گئی؟ پانچ. چھٹی اور آخری بات, اللہ کے رسول کے اسوہ کی ممکنہ حد تک پیروی کی کوشش کرنا. کیوں؟ اللہ کے رسول نے کہا تھا نا میرے ساتھ بھی شیطان لگا ہوا ہے جی، لیکن میں نے اس کو کیا کر لیا؟ مسلمان. تھوڑی دیر پہلے الفاظ بڑے خوبصورت میں نے استعمال کیے تھے میرے نہیں، وہ شیبہ بھائی کے جو ہمارے ساتھی ان کے ہیں، کہ شیطان کو ناک ڈاؤن تو کر سکتے ہیں، ناک آؤٹ نہیں کر سکتے. تاریخ میں اگر کسی نے کیا ہماری معلومات کے مطابق شیطان کو ناک آؤٹ، تو وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر تو مقابلہ کرنا ہے ڈٹ کے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بھائی، انہوں نے ناک آؤٹ کر دیا شیطان کو. ان کی سنت سے قریب تر، ان کی پیروی کی کوشش ہوگی تو شیطان سے جیتنا انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے آسان ہو جائے. یہ بارہویں اہم ترین اور عملی اور آخری بات تھی، شیطان سے کیسے بچے قرآن کی مستقل تلاوت سمجھ کر. پھر طہارت، پھر ذکر، پھر تعوذ اللہ کی پناہ میں آنا، پھر اجتماعیت میں جڑے رہنا، اور پھر سنت رسول کی پیروی، کہ آپ وہ ذات ہیں کہ جنہوں نے ناک ڈاؤن نہیں بلکہ شیطان کو ناک آؤٹ بھی کیا. اب ہمیں جائزہ لینا چاہیے، کیا واقعی ہم شیطان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں؟ سورہ فاطر آیت نمبر 6، اسی سے بات شروع ہوئی تھی، اسی بات مکمل کر رہا ہوں. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو. اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو اس شیطان کو ہمیں اپنا دشمن سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ اپنے فضل سے ہمیں شیطان کے حملوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. مرد جب تک ایمان پر اللہ استقامت ہمیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. جس راستے سے عمر تمہارا گزر ہو جاتا ہے وہاں سے شیطان بھی باغ جاتا ہے. عمر کون تھے؟ غیرت دینی میں پکے. تو دین کی غیرت اگر پکی ہوگی، اپنے موقف پر ڈٹے رہیں گے، کہیں بھی لوز نہیں پڑیں گے تو شیطان بھاگے گا. جہاں لوز پڑیں گے وہاں شیطان اندر آنے کی کوشش کرے گا. ماشاءاللہ.